پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج پروگرام کا آغاز کریں گے ہم پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ایک نجی دورے امریکہ سے، جس کے درمیان ان کی ملاقات نائب صدر پینس سے ہوئی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی اس بارے میں بات کریں گے. پھر پاکستان اور روس نے دہشت گردی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، دہشت گردی سے متعلق ان کی ساتویں منسٹریٹل لیول کی میٹنگ میں یہ بات کہی گئی، اس پہ بات کریں گے. پاکستان کی سیاست اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ممکنہ قیام کے بارے میں بات ہوگی. امریکہ چائنا کے خلاف نئی پابندی عائد کر رہا ہے، کیا اس سے ایک نئی تجارتی جنگ کا آغاز ہوگا، اس بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر رسول بخش رئیس موجود ہیں اور ڈاکٹر نعمان ستار صاحب قائد اعظم یونیورسٹی سے دو ممتاز تجزیہ کار ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے بنائی ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے ہونے والی ملاقات کے ذریعے دونوں ملکوں کو دو طرفہ معاملات، علاقائی صورتحال اور افغانستان سے متعلق امور پر بات چیت کا موقع ملا. دفتر خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ اس طرح کے رابطے اعتماد سازی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکہ کا نجی دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے امریکی نائب صدر سے بھی ملاقات کی تھی. امریکہ کے نائب صدر نے وزیر اعظم سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کے اس مطالبے کو بھی دہرایا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر شدت پسندوں کے خاتمے پر توجہ دے.
پاکستان has been consistently reminding its US interlocutors about series of successful military operations undertaken by the armed forces of Pakistan in the border areas with Afghanistan. These operations are based on
وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ پاکستانی قیادت امریکی حکام کے ساتھ ہونے والے رابطوں میں افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے خلاف کامیاب فوجی کاروائیوں کے بارے میں مسلسل بات کرتی رہی ہے. ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانا نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ملکوں کے بھی مفاد میں ہے.
ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے سنی رپورٹ کہ وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے، لیکن بات وہی ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کے اس مطالبے کو دہرایا گیا کہ حقانی نیٹ ورک اور دیگر شدت پسندوں کو ختم کیا جائے. اتنی ملاقاتیں، ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن سلسلہ وہیں پر اٹکا ہوا ہے. یہ معاملات کس طرح سے طے ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے امکانات موجود ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کوئی ایسا لائحہ اختیار کریں جس سے کہ جو امریکہ کی جانب دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پناہ گاہیں ہیں، ان کا کھوج لگایا جائے، ان کی تحقیقات کی جائیں، جن سے کہ پاکستان انکار کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے ان دعووں کی بھی کھوج لگائی جائے کہ یہ لوگ پاکستان چھوڑ کے افغانستان کی جانب جا چکے ہیں اور ان کو وہاں تلاش کرنا چاہیے. تو یہ متضاد دعوے ہیں، اور اگر اسی طرح سے متضاد دعوے رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن امریکہ کی طرف سے جب جو بیانات آتے ہیں وہ پہلے تو تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس سے کہ دہشت گرد کمزور ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے، لیکن پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو یہاں پہ بہت گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، اور پاکستان ان سے یہ بات کرتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر چکے، اس سے زیادہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں کئی چیزیں ہیں کہ کوئی اعتماد نہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسا پروسیس نہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں جہاں ان دعووں کی تصدیق ہو سکے. اور مقصد اگر ایک ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کا مقصد ایک ہی ہے، کہ دہشت گردوں کو ختم کیا جائے افغانستان کے علاقے میں بھی، پاکستان کے علاقے میں بھی، اور دہشت گرد دونوں ممالک کے اور امریکہ کے ساری دنیا کے دشمن ہیں. تو یہ جو پناہ گاہیں اور گڈ طالبان، بیر طالبان، یہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے سے اس نے پاکستان اور امریکہ کی جو تیسری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو کافی حد تک داغدار بنا دیا ہے. تو اسے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہو اور ایسے اقدامات کیا جائیں کہ جس سے ویریفیکیشن ہو سکے.
ڈاکٹر نعمان ستار صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو پرائم منسٹر نے دورہ کیا، دورہ تو یہ نجی تھا لیکن یہاں ان کی ملاقات ہوئی پین صاحب سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہائی پروفائل ہرچند کے نجی تھا لیکن دورہ تھا، اس کا کیا افیکٹ ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے مینشن کیا کہ یہ پرائم منسٹر کا نجی دورہ تھا اور اس میں ان کی ملاقات یہ بھی آیا ہے کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے وائس پریزیڈنٹ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اعتماد سازی کے حوالے سے ہم ایک چھوٹا قدم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پرائم منسٹر وہاں پہ گئے تھے اور چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں تعلقات اتنے ایک پوزیٹو اس طرف نہیں جا رہے تھے، تو دونوں ملکوں نے یہ اس کو بہتر سمجھا کہ اس میٹنگ کر کے ان کو تھوڑا سا نارملسی کی طرف لے کر آیا جائے. تو جہاں تک اس کے اگر آپ ریزلٹس کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بڑی جسے کہتے ہیں موومنٹ یا کوئی سبسٹینشیل اس میں گین ہوا ہے. ایک طرح سے صرف یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایک شو کیا ہے کہ تعلقات نارمل ہیں اور نارمل ہونے چاہیے اور اب اس کی طرف دونوں خواہش مند ہیں اور ایم شور کے خواہش مند دونوں ہیں کہ تعلقات نارمل ہوں. تو اس کی طرف ایک فارمل چھوٹا سا قدم ہے ایک نارملسی کی طرف.
اچھا ڈاکٹر رسول بخشائی صاحب، یہ تو طے ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. اس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا ایک تجزیہ کار کے طور پر کیا اقدامات تجویز کریں گے؟
میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو صفاتی رابطے ہیں وہ تو موجود ہیں، وہ لیکن ناکام ہوئے ہیں اس خلیج کو پار کرنے میں، جو اعتماد کی عدم اعتماد کی خلیج ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے کوئی بیک چینل ایسا کھولا جائے جو کہ ایکسس رکھے ان تمام جگہوں پر تک جہاں پہ امریکہ کو شک ہے کہ وہاں پہ حقانی گروپ یا کسی اور طالبان رہنما کو کوئی مدد دی جا رہی ہے. یہ اس کو کسی کہیں کسی اور فورم پہ تو بات نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے طور پہ چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتی سفارتکاری ہے اس سے ہمیں نکل کے کچھ اور کرنا پڑے گا.
مثلاً
ایک یہ کہ بیک چینل جس میں کہ دو ایسے شخص، ایک امریکہ سے اور ایک پاکستان سے، جس پر کہ وہاں کی انتظامیہ کا اعتماد ہو اور پاکستان کی انتظامیہ کا اعتماد ہو، وہ کھوج لگا کے تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ آخر کمی کہاں پہ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ عدم اعتماد کی فضا قائم ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ پہلے سے ہم نے طے کیا ہے کہ چار ملکی ایک اتحاد ہے، چین ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، افغانستان ہے، اور اس طرح سے روس بھی کسی حد تک شامل رہا ہے. تو یہ جو خصوصی طور پہ چار ممالک کا اتحاد ہے وہ اکٹھا بیٹھ کے دیکھے کہ معاملات کہاں پہ الجھے ہوئے ہیں اور حقائق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اور کہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ حقائق کو چھپایا جائے. اور یہ کہ ہم وہ یہ بھی تجویز کر سکتے ہیں کہ کیا اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے. یہ کوڈرپل یا چار فریقی ایک گروپ بنا ہوا ہے افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے، اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو تجاویز ماضی میں رہی ہیں امریکہ کے سامنے کہ جنگ حل نہیں ہے، اور غالباً امریکہ کی قیادت بھی اسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، حل صرف طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں ہے. اور ایسے مذاکرات جہاں پہ کہ لچک ہو، جب اگر لچک نہیں ہوگی تو وہ پل نہیں بنے گی، وہ پل نہیں بنے گی تو پھر اس کو یہ جنگ سے امن کی طرف آپ کبھی جا نہیں سکیں گے، اور اسی طریقے سے یہ خون کا دریا بہتا رہے گا. تو یہ کئی تجاویز ہیں، مثبت ہیں، ماضی میں بھی پاکستان ان کے بارے میں بات کرتا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں امریکہ بھی اپنی ویژن اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنے آؤٹ لک کو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے دوبارہ اس کے بارے میں اس کو تجزیہ کرنا چاہیے.
ڈاکٹر نعمان ستار، اس وقت جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا ریجن، اس کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، دوسرے ایکٹرز یا دوسرے ملکوں کا انفلوئنس وہاں پر بڑھ رہا ہے، اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ریجنل سچویشن کا ذکر کیا ہے، میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کچھ ایک دوسرے سے دور گئے ہیں اور دور ہو رہی ہیں. اسے مینشن کروں گا کہ خطے کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات بھارت کے ساتھ، پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ، پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات رشیا کے ساتھ، اور سچویشن ہمارے ریجن میں جیسے کہ اس کی ہے مڈل ایسٹ یا گلف کی ہے، اس وجہ سے اور آبویسلی اس ساتھ میں افغانستان بھی، جس پہ ڈاکٹر صاحب بھی رسول صحیح بات کر چکے ہیں، اس میں ایک مین جو وہ ہے سبب ہے وہ افغانستان کے حالات ہیں جو کہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہیں، نہ وہاں کی گورنمنٹ کے نہ امریکہ کے. تو اس سب جب ہم سب حالات کو ان سب انڈیویجولی دیکھتے ہیں، ان سب ملکوں کے حالات کو جو جن کا رول اس میں ریجن کی سیکورٹی کے حوالے سے آتا ہے، میرے خیال میں تقریباً ان سب پہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں ان کے ویوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں اس میں یہی ایڈ کروں گا کہ میرے خیال میں دونوں ملکوں کو اس وقت اپنی پوزیشن میں کچھ فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے وہ دور ہو. تو اس کا آپ کا جواب یہی ہوگا آپ کے سوال کا کہ جو خطے کے حالات ہیں انڈیویجولی بھی اور ایز اے ریجن اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں، اس وجہ سے جو دونوں ملک ہیں اس وقت امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے سے دور ہیں اور ابھی کوئی قریب آنے کے اثر نظر نہیں آ رہے ہیں. ایون جو میٹنگ چھوٹی سی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی اس پہ کوئی خاصی میں نہیں سمجھا کہ پیش رفت ہوئی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رہے صاحب آپ کا، ڈاکٹر نعمان ستار صاحب آپ کا، اور سامعین ہم اپنے سننے والوں کے لیے یہ عرض کرتے چلیں کہ ہم اس وقت آپ کا پروگرام جو ہے پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں مفت کال کی سہولت استعمال کر کے کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سلمان جاوید صاحب موجود ہیں، سینٹر فار پیس سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ تو بریگیڈیئر عمران ملک ہوں گے جو ڈیفینس انالسٹ ہیں. ہم گفتگو کریں گے اسلام آباد میں پاکستان اور روس کے انسداد دہشت گردی کے مشترکہ گروپ کے ساتویں اجلاس کے بارے میں، جس میں داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. سلمان جاوید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک رپورٹ ہے چھوٹی سی، اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے اس پر کمنٹس لیتے ہیں.
پاکستان اور روس کے انسداد دہشت گردی کے مشترکہ گروپ کا ساتواں اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. دونوں ممالک کے متعلقہ حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد بدھ کی شب وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور روس کے حکام کا کہنا تھا کہ شام اور عراق میں داعش کے خلاف نمایاں کامیابی ملی، لیکن جن ممالک سے دہشت گرد وہاں لڑنے گئے تھے ان کی اپنے ملکوں یا کسی اور ملک بشمول اس خطے میں واپسی سے عالمی امن کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے. پاکستانی اور روسی حکام نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں. پاکستان اور روس کے درمیان رابطوں میں حالیہ برسوں میں بہتری آئی ہے. پاکستانی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے رواں ماہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ داعش مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ عراق اور شام سے شکست کے بعد اس نے اپنا پتہ تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ افغانستان میں قدم جما رہی ہے. واضح رہے کہ افغانستان میں موجود داعش کے شدت پسندوں کے خلاف امریکی اور افغان فورسز بھی کاروائی کرتی رہی ہیں.
جی سلمان جاوید صاحب، آپ نے رپورٹ سنی، جیسا کہ اس میں جو واضح کیا گیا ہے کہ اس کا مین ٹارگیٹ جو تھا، اصلی ہدف جو تھا وہ صرف داعش تھی، جبکہ اس خطے میں اور بھی بہت سارے ٹیررس گروپ جو ہیں ایکٹیو ہیں. کیا اس وقت داعش کوئی زیادہ بڑا خطرہ بن کر اس ریجن میں امرج کر رہی ہے؟
بہت شکریہ جاوید صاحب. جیسا کہ ہم پہلے بھی ان پروگرامز کے توسط سے بات کر چکے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایسے خطرہ کے طور پہ امرج ہو رہا ہے خطے میں، جو کہ اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں بشمول افغانستان، ایران، پاکستان، رشیا اور چائنا، وہ ان کے لیے ایک کنسرن کا باعث بنتا جا رہا ہے. امریکہ یا رشیا یا چائنا، یہ جو بڑے اسٹیک ہولڈرس ہیں، ان کے اہداف چونکہ کنورج کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ لیکن بیشتر جگہوں پہ ڈائیورج کرتے ہیں, تو شاید ہمیں مختلف مواقعوں کے اوپر مختلف فوکسز ضرور نظر آتے ہیں, لیکن اس میں دو رائے موجود نہیں ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ داعش بحیثیت ایک آرگنائزڈ ملیشیا کے طور پہ, آرگنائزڈ ملیٹنٹ آؤٹفٹ کے طور پہ افغانستان کے خطے کے اندر دوبارہ سے سر ابھار رہی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے جو فائٹرز واپس آ رہے ہیں وہ فائٹرز ڈیفینیٹلی ایک وار مشین کی صورت میں, ایک وار مشین کے کمپوننٹ کی صورت میں وہ داعش کو افغانستان کے اندر جوائن کرنے کے خواہاں بھی ہیں اور بہت سے لوگ شاید جوائن کر بھی چکے ہیں. تو اگر ان کے فٹ سولجرز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ اسپل اوور افیکٹ کے طور پر پاکستان, ایران اور خطے میں جو دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے خطرے کا ایک باعث بن سکتے ہیں. بات جہاں تک ہے کہ دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو یہاں پہ موجود ہیں, تو افغانستان کے اندر افغان طالبان کا جو اثر و رسوخ ہے یا آپ کہہ لیں گے حقانی نیٹورک کا جو اثر و رسوخ ہے, اس پہ بات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے تو ہوتی رہتی ہے, باقی ممالک شاید ان سے اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ اس پہ اتنے اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ ان کو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں ایز اے میجر اسٹیک ہولڈر. جو امریکن کچھ لابیز ہیں ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ افغان طالبان کو ایٹ لیسٹ وہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ اپنانے کو تیار ہیں. یہ بات کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے یہ تو خیر ہمیں مستقبل قریب یا بعید میں پتہ چل جائے گا, لیکن ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ شاید داعش کے اوپر خطے کے ممالک کا زیادہ کنسرن ہے, کیونکہ الزامات کے اندر سے ایک الزام یہ ہے کہ خطے کے باہر کی قوت داعش کو یہاں پہ امپورٹ کر رہی ہے, تو اس لیے وہ شاید اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک یہ بتائیے مجھے, ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں تذکرہ کر رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بھی, کہ یہ جو روس کے ساتھ بڑھتا ہوا تعلق ہے پاکستان کا, خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے, اس لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں دہشت گرد گروپ موجود ہیں, وہ آتے ہیں, ان کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں, پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہے. کیا روس اور امریکہ کی جو رائیولری ہے وہ پلے آؤٹ کر رہی ہے پاکستان اور روس کے تعلقات میں اس ریجن میں؟
اور آپ کی آبزرویشن بالکل پروفیسر صحیح ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان تو ان کا میجر نان نیٹو ایلائے ہے ابھی بھی, کاغذی طور پر تو ہے, اور پاکستان اور امریکہ نے مل کر بہت سارے کام کیے ہیں, اور جب سے نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اور انہوں نے اپنی پالیسی فار ساؤتھ ایشیا اناؤنس کی ہے, اس میں انہوں نے پرائمیسی دی ہے انڈیا کو, انڈیا کو برتری دی ہے اس پالیسی میں. اور جہاں تک افغانستان پاکستان ریجن کی بات ہے تو وہاں پر پاکستان اور امریکہ کے اس وقت جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈائیورج کر رہے ہیں, ڈائیورجنسز زیادہ ہیں اور کنورجنسز کم ہیں, اور اس کو زیادہ خراب کرنے کی سچویشن کو زیادہ خراب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے اپنی کوئرسیو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکنامک اور ملٹری ایڈ بھی بند کر دی ہے. تو اب اس قسم کا ایک ویکیوم سا بن رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ افغانستان کے اندر ہے اور افغانستان کے چاروں طرف جتنے بھی ممالک ہیں کسی ایک ملک کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, ایران, ترکمینستان, پھر ازبکستان, تاجکستان, چائنا, پاکستان, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ان اے وے امریکہ اس ریجن میں آئسولیٹڈ ہے بالکل. انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں اور انڈیا کا کوئی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا ہے. اب اس سچویشن میں جبکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ وہ پہلے ہی اسٹریٹجک الائنس میں ہے, تو وہ رشیا کی طرف بھی رجحان اس کا بڑھ رہا ہے. رشیا انڈیا اور امریکن جو تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں ان سے ذرا خائف ہے, اور اس لیے ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس نے بھی پاکستان کی طرف تھوڑا اپنا جھکاؤ دکھایا ہے. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا ابھی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہیں جہاں پاکستان اور رشیا کے خاص طور پر انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں, خاص طور پر داعش یا آئی ایس کے خلاف, اور اس ریجن میں کاؤنٹر ٹیررزم کی جو 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 پالیسیز ہیں ان کے مطابق. اب یہ دیکھیے کہ افغانستان میں جیسے آپ نے بات کی اور پہلے سپیکر بھی بات کر رہے تھے کہ مختلف قسم کے گروپس ہیں, مگر یہ سارے گروپ جو ہے یہ مسلم ممالک کے خلاف کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے, ای ٹی آئی ایم جو ہے یا ایسٹ ترکمینستان اسلامک موومنٹ ہے وہ چائنا کے خلاف ہے, آئی ایم یو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان وہ ازبیکستان اور روس کے خلاف ہے. اسی طرح سے تحریک طالبان یہ جو افغان طالبان جو ہے وہ ایران کے خلاف بھی ہیں اور وہ ہر ایک وہ تو مطلب جنرلی سب کے خلاف چل رہے ہیں وہ. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو داعش جب یہاں پہ آیا ہے یا آئی ایس جب یہاں پہ آیا ہے تو وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں فورس ملٹی پلائر کا. اس لیے تمام ممالک جو ہیں وہ خائف ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے ساتھ مل کر ان کی کیپیسٹی کو بڑھا کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں, آئی ایم یو کے ساتھ مل کر ازبیکستان اور روس کے خلاف, ای ٹی آئی ایم کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف, رشیا کے خلاف, ویسے وہ اینٹی شیعہ کیا کہتے ہیں اپنا ایجنڈا لے کر. تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی پورٹنٹ قسم کا دشمن بن رہا ہے اس علاقے کے تمام ممالک کے لیے. تو اس کے ان تمام ممالک کا اکٹھا ہونا اور آئی ایس کے خلاف خاص طور پر کاروائیاں کرنے کے لیے تیار ہونا, میرے خیال میں اس کو یہ بات بنتی ہے اور یہ ان کا انٹرسٹ یہاں پہ کنورج کرتے ہیں.
نیچرل
آئی ایس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے,
نیچرل الائنس. اچھا یہ بتائیے مجھے سلمان جاوید صاحب کے اب ایک ایسی صورتحال میں جبکہ طالبان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان بھی یہ بحث جاری ہے کہ آیا وہ مذاکرات کی میز پر آئیں یا نہ آئیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں چاہتے, لیکن طالبان کا رویہ مجموعی طور پر جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں تبدیل ہوا ہے اور اتنا سخت نہیں رہا ہے, کیا اس ماحول میں داعش اس ریجن میں خاص طور پر افغانستان میں کوئی ایک میجر پلیئر بن کر ابھرنے کی پوزیشن میں ہے؟
جعفر صاحب بالکل, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بگر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان جو کہ مین اسٹریم نیریٹو کا بہرحال حصہ نہیں ہے یہ بات, لیکن آہستہ آہستہ شاید خطے کے ممالک کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ افغانستان بیرونی قوتوں کی مداخلت کی وجہ سے ایک ہب بن چکا ہے جہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مختلف ممالک کے خلاف کاروائیوں میں مشغول ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو افغان طالبان کا اگر ہم ایکویژن سائڈ پہ رکھ دیں تو باقی جتنی بھی اس طرح کی پراکسیز ہیں یا آف شوٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی داعش کو ایک بریتنگ سپیس بھی دیتی ہیں اور اس کو ایک فورس ملٹی پلائر کے طور پہ یوز کرتے ہوئے اس کی قوت کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو یہ بالکل ایک ایسے خطرے کے طور پہ سامنے نظر آتا ہے تمام ممالک کو, جس کے لیے وہ تمام کے تمام ممالک جہاں سر جوڑ کے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں کہ اس ابھرتے ہوئے خطرے کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں.
اچھا آپ دونوں صاحبان سے میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ رہیے, میرے کچھ کالرس ہیں ان سے شاید کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے. قاری بشیر صاحب ہیں پاکستانی کشمیر سے. جی قاری صاحب السلام علیکم.
سر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری بشیر فروزن آپ عرض کر رہا ہوں کھلیٹا آزاد کشمیر سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر طالبان مذاکرات کی بحث پہ نہیں آتے ہیں تو اس کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟
جی بریگیڈیئر صاحب بتائیں گے, آپ جواب دیں گے اس کا.
جی بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں میرے خیال میں جیسے شاید ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے اور افغانستان کی جو نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں وہ طالبان کو ملٹریلی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اس پہ آئے ٹاکس کی ٹیبل پہ آئے نیگوشیشن کے لیے آئیں, تو میرے خیال میں ایک تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہونی چاہیے جیسے کوئی یونائٹڈ نیشنز ہوں اور انڈائریکٹ نیگوشیشن کریں وہ طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے درمیان کہ طالبان کی بات سنیں, اس کو اشرف غنی صاحب کو بتائیں, اشرف غنی صاحب کا جواب دے کر پھر ان کے ساتھ کریں. تو ایک گو بٹوین بن کے اگر وہ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, اور امریکہ اگر چاہے تو اس طرح سے افغان طالبان کو پیس نیگوشیشن میں شامل کر سکتے ہیں.
اچھا امیر خان صاحب ہے پشاور سے. جی امیر خان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر یہ جو امریکہ سوچ رہا ہے کہ دہشت گرد ختم ہو جائیں گے, یہ تو کبھی نہیں ختم ہوں گے کیونکہ امریکہ اور انڈیا اور ایران اور اسرائیل جو کام کر رہے ہیں اس سے مسلمانوں میں کبھی بھی اور کافروں میں یہ جنگ ختم نہیں ہوگی.
اچھا یہ آپ کا کمنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ایک اور ساتھی ہیں اٹک سے, میاں محمد اکرم, فرمائیے اکرم صاحب. السلام علیکم فرمائیے.
وعلیکم السلام. عرض یہ کہ یہ آپ کے پروگرام میں بڑے عرصے سے یہ رشیا کا بھی ابھی بھی جو ہوتا ہے روس کے ساتھ دیکھیں 15 ریپبلک تھی اور سب کے ساتھ رشیا ڈسنٹیگریٹ ہو گیا ہے, ختم ہو چکا. پتہ نہیں کب پاور گین کرے گا, کب نہیں, نو ون نوز اباؤٹ اٹ. تو اس کے بارے میں کہ روس پاکستان کے ساتھ ہے, انڈیا وہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رشیا کے پاس کوئی پاور نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا, اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب سلمان جاوید صاحب آپ کا اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کا کہ انتہائی اہم موضوع پر آپ لوگوں نے اپنی انالیسز دی. ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ اب پاکستان میں ایک نگراں حکومت کے قیام کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ حکومت کب بنے گی, کیسے بنے گی, کیا اس کی صورتحال ہوگی, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے اس بارے میں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے, اس کا بھی تذکرہ ہے. اس رپورٹ کو سنتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ قومی مفاد اور جمہوریت کے معاملے پر بات چیت کرنے پر تیار ہیں. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. نواز شریف نے مزید کہا کہ نگران حکومت کا دائرہ کار متعین ہونا چاہیے. واضح رہے کہ ملک میں عام انتخابات سے پہلے نگران وزیر اعظم کے نام پر اگر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے تو یہ معاملہ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے, اور اگر وہ بھی یہ معاملہ طے نہ کر سکے تو پھر الیکشن کمیشن نگران وزیر اعظم مقرر کرنے کا مجاز ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ نگران وزیر اعظم مقرر کرنے کے معاملے پر وہ نواز شریف یا ان کی جماعت سے بات کرنے کے پابند نہیں ہیں. نواز شریف نے کہا کہ نگران حکومت کے کردار کو واضح کرنے کے لیے ترامیم ہونی چاہیے.
یہ بتائیے احمد بلال محبوب صاحب کے, ہمارے سننے والوں کے لیے عام فہم الفاظ میں, کہ یہ نگراں حکومت عام انتخابات کی کسی مقرر تاریخ سے کتنے دن پہلے بنتی ہے اور کون اس کو بناتا ہے؟
دیکھیے, یہ جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے پر یا مدت سے پہلے تحلیل کر دی جائے, ڈیزالو کر دیا ہے, تو اس کے 3 دن کے اندر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں کو باہمی مشاورت سے کسی ایک نام پہ اگری کرنا ہوتا ہے وزیر اعظم کے لیے. اور اسی طرح سے صوبوں میں جو وزیر اعلیٰ ہے اور اس اسمبلی کا قائد حزب اختلاف ہے, ان کو اگری کرنا ہوتا ہے اپنے صوبے کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے. اگر وہ 3 دن میں اگری نہ کر پائے, اختلاف رائے بدستور رہے, تو پھر وہ ایک معاملہ دونوں قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم دونوں دو نام ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں گے. پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے نمائندے برابر تعداد میں ہوں گے, اور وہ بھی 3 دن کے اندر فیصلہ کرے گی ان 4 ناموں میں سے کسی ایک کے کو اختیار کرے گی بطور وزیر اعظم. اگر وہ بھی اگری نہ کر سکے 3 دن, تو پھر یہ 4 نام ریفر ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن کے 2 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا بطور وزیر اعظم کے یا صوبوں کے چیسوں بطور وزیر اعلی کے. یہ تو ایک پروسیس ہے, اور یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ لاسٹ ٹائم وزیر اعظم کے نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا, اور بالآخر الیکشن کمیشن نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا.
اچھا, دوسری یہ بتائیے مجھے, جو بات خورشید شاہ صاحب نے کہی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کہ آئینی طور پر میں پابند نہیں ہوں وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کرنے کا اس معاملے پر, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
میں تو جو میری سمجھ بوجھ ہے دستور کی اور ان معاملات کی, میں تو کچھ حیران ہوا ہوں اس بارے میں خواب مشاورت کا آغاز کسی جانب سے کیا جائے, لیکن مشاورت تو دونوں کو کرنی ہے. مشاورت نہیں کریں گے تو ان کے درمیان اتفاق کی رائے کیسے ہوگا؟ ہاں, یہ مشاورت اگر زبانی نہ کریں, بیٹھ کے نہ کریں, میٹنگ نہ کریں, کارسپونڈنٹ سے کر لیں, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے, لیکن جو سب سے معروف طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ بات کی جاتی ہے, تبادلہ خیال ہوتا ہے. تو جمہوری لوگ تو کبھی اس طرح کی کنسلٹیشن کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن یعنی کس پس منظر میں انہوں نے بات کی ہے. شاید کوئی ایسی بات ہو جو میری سمجھ میں نہ آئی ہو, لیکن انہیں مشاورت کرنی ہے. وہ مشاورت کرتے ہی وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے مشاورت کے بعد بھی نہ پہنچ سکیں, لیکن مشاورت تو میرے خیال میں کرنا بہت ضروری ہے, ضروری عمل کا حصہ ہے.
قمر دل شاہ صاحب, بتائیے کہ جب معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچتا ہے سیاست دانوں کی ناکامی کے بعد, تو الیکشن کمیشن کے پاس کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کسی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کے لیے؟
ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے, آپ نے بھی اور احمد بلال نے بھی بڑی اچھی طریقے سے سارا آپ کو اپنے آسان لفظ میں سمجھا دیا ہے, لیکن میری گزارش ہے کہ الیکشن کے پاس پورا ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے, پوری ان کی ہسٹری ان کے پاس موجود ہوتی ہے, اس کے تمام جو اس کا ہے سیریز ہوتی ہے, ان کا ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے, فیصلے اگر کسی ایگزیکٹو میں ہیں, وہ ججز ہیں, تو پھر تمام صورت حال کو دیکھتے ہوئے پورا کمیشن یعنی پانچ چار ممبر اور چیف الیکشن کمیشن پانچوں جو ہیں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, اور وہ چھان بین کرنے کے بعد, جانچ پڑتال کرنے کے بعد, اسکوٹنی کرنے کے بعد, پھر ایک نام پر وہ اتفاق رائے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے آئندہ کے ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا, اور بدقسمتی سے جو 2013 میں ہوا, ایک ایسا شخص کا نام بعد میں اینڈ پہ آ گیا, میر ہزار کا خوصہ صاحب, 90 سال کی عمر تھی ان کی, نہ وہ سن سکتے تھے, نہ دیکھ سکتے تھے, نہ بات کر سکتے تھے, تو وہ بہرحال مجبوری تھی ہماری اس وقت کی چیف الیکشن کمیشن نے ان پہ نام پہ اتفاق ظاہر اتفاق کر لیا, کوئی جج تھے اپنے جج کو دیکھتے ہوئے, ادروائز وہ چیف اس معنی کے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس کو پرائم منسٹر کے طور پر ریکمینڈ نہ کرتے, لیکن بہرحال ہو گیا, اس کے سامنے آپ کے انتخابات بھی ہو گئے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اب جو آئندہ جو آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, خورشید صاحب نے میرے خیال میں غالباً نواز شریف کا اس میں کوئی کردار نہیں, نواز شریف صاحب ایک پارٹی کے ایک قائد بنایا ہوا ہے جس کی کوئی آئینی اور قانونی پوزیشن نہیں ہے, اصل پارٹی کے جو سربراہ ہیں مسلم لیگ نواز کے وہ ہے
شہباز شریف صاحب جی.
تو جو مشاورت کی جائے گی وہ شہباز شریف صاحب سے کی جائے گی, آپس میں تمام پارٹیاں بیٹھ کر, اور شاید خاقان ابائی صاحب. خورشید شاہ صاحب کا اشارہ تھا کہ میں حکمران جماعت سے بات نہیں کروں گا, لیکن حکمران جماعت میں یہ مسلم لیگ آ رہی ہے, پرائم منسٹر نہیں آ رہے, وہ پرائم منسٹر سے تو مشاورت لازمی کرنی پڑے گی آرٹیکل 224 کے تحت, اس میں باقاعدہ مشاورت ہوگی, بیٹھ کے بات بات بھی کریں گے, یہ سارا معاملہ انشاءاللہ طے تو ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ کریٹیریا کے پیچھے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی نگاہیں ہوں گی, وہ بھی دیکھیں گے کس شخص کو یہ لگا رہے آئندہ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اور جو اسی طرح جب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کا کوئی سیاسی کردار ہی نہیں ہے کہ جی اس کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے, آئین میں ترمیم کرنا چاہیے, تو آپ 4.5 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں, آپ آئین میں ترمیم کر لیتے.
میں اس طرف ابھی آتا ہوں, مجھے ایک بات ذرا یہاں یہ بتائیے قمر دلشاد صاحب, کہ جب فائنلی بات تو الیکشن کمیشن تک پہنچتی ہے اور وہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرتا ہے یا نامزد کرتا ہے, تو کیا اس انتخاب کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟
ان کو انتخابات کو چیلنج کرنا تو اس میں آئین میں گنجائش نہیں ہے, وہ فائنل فیصلہ ہوگا ہماری, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 8 رکنی کمیٹی ہوگی, وہ بھی ہو جاتی ہے ریجیکٹ, بعد میں سے چیف الیکشن کمیشن الیکشن پہ فیصلہ کرے گا, ان کے جو فیصلہ حتمی ہوگا فائنل ہوگا, اور اسے کسی عدالت میں اس کو چیلنج کرنے کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے.
اچھا,
بہرحال آئین میں لکھا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت جب کوئی چاہے پٹیشن داخل کر دیں, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, وہ محض یہ خانہ پوری ہوگی.
اچھا,
اور وہ فائنل فیصلہ ہوگا.
اچھا, احمد بلال محبوب صاحب, جو بات ابھی انہوں نے بھی ٹچ بھی کیا اس کو قمر دلشاد صاحب نے, کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے سلسلے میں آئینی ترمیم ہونی چاہیے, آئین میں جب آلریڈی شقے موجود ہیں, گنجائش موجود ہے, تو اب مزید ترمیم کے کیا معنی؟ جی میں احمد بلال محبوب صاحب سے جی احمد بلال محبوب صاحب جی جی
جی میں نے گفتگو ان کی ٹیلیویژن پہ سنی ہے تھوڑی سی, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات اور دائرہ کار کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اس کو متعین کر دیا جائے ویری اسپیسیفک کہ وہ اس سے باہر نہ جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اپنے اختیارات کو وسیع تر طریقے سے استعمال کرے گی اور کچھ ایسے فیصلے بھی کرے گی جس کے بارے میں ان کو خدشہ ہے کہ وہ ان کے لیے ناخوشگوار ہوں گے. اور اس سے خورشید شاہ صاحب نے بھی ابھی جو آپ نے ان کی گفتگو کا حوالہ دیا انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے یہ لگتا ہے. تو یہ تو لیکن میرے خیال میں قمر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو وقت گزر گیا ہے, اب اس وقت کیا قائمی ترمیم کریں گے اس آخری 11th آور پہ, بڑا مشکل ہوگا اتفاق کی رائے پیدا کر رہا ہوں, لیکن 12 اگر ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ تو وقت سے پہلے سوچ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اچھا قمر دلشاہ صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جاتی ہے تو وہ اپنے بننے کے بعد اپنے قیام کے بعد کتنے عرصے میں الیکشن کرانے کی پابند ہوتی ہے اور کیا اس کی مدت میں توسیع کا بھی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے؟
اس میں اصول طور پہ جیسے کہ احمد بلال صاحب نے بھی بات کی ہے تو انہوں نے کی بات کو بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی ساتھ رکھتا ہوں کہ آپ اپنے آئین کی جو 22 امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات بہت کم کر دیے گئے تھے, ان کو صرف آپ کو الیکشن تک محدود رکھا گیا تھا 2013 کے انتخابات کی وہ مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا, پالیسی میٹر پہ چلے گئے تھے, انٹرنیشنل معاہدے بھی کرنے شروع کر دیے تھے, پائپ لائن ایران سے باتیں شروع کر دی تھی, تو وہ سب انہوں نے اپنے 22 امینڈمنٹ میں ان کے اختیارات کو محدود کر کے ان کو صرف رکھا گیا کہ الیکشن کمیشن کے جو شیڈول آ رہے ہیں آپ انتخابات کروائیں اور آپ کا کام صرف انتخابات کرانا ہے, کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ پروموشن یہ بھی آپ سے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات ہمارے ہاں تو آئین و قانون میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے, لیکن اگر جیسے کہ اپوزیشن پارٹی میں شکوات بھی کر رہی ہے, احمد بلال صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے ہمارے ملک میں ہو جاتا ہے تو پھر آرٹیکل 254 کے تحت ان کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہوا جا سکتا ہے اور الیکشن بھی آگے تک جا سکتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 254 میں جو ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے اگر آئین کی پروویژن پر عمل درآمد کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہوں تو پھر اگر آپ بعد میں کر لیں گے تو وہ میسر ہوگی, غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہوگی.
اچھا تو یہ ایک منٹ میں میرے ایک سوال کا جواب دیجئے, جہاں پر احمد اللہ محبوب صاحب اپنے قمر دلشاہ صاحب کیا اگر وہ اپنے دائرہ کار میں اور اپنی مدت میں توسیع کریں گے تو وہ خود کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی اور وہ قابل قبول ہوگی آئین کے تحت؟
ظاہر ہے جی بالکل, آئین جو اپنی کیبنٹ سے مشورہ کر لیں گے, کیبنٹ سے اپروول لے لیں گے, کیبنٹ سے مشورہ کرنے کے بعد ویسے خدا نے خاص طور کوئی ہنگامہ ہو جائے, کوئی لان آرڈر کی صورتحال خراب ہو جائے یا ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں کوئی چیلنج ہو جائے, اس طرح مردم شماری کی رپورٹ ابھی آنے والی ہے مئی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں, وہ چیلنج ہو جائے تو بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی سہارا تو بن جاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے. اس لیے نواز شریف صاحب یا دیگر اپوزیشن لیڈر جو ہے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو محدود کر دیے گئے, لیکن محدود تو آلریڈی ہیں, لیکن جب سبب پیدا ہو جائے حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو پھر یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ملک کے اندر یہ سرگوشیاں ہو رہی ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہونے کے امکانات موجود ہیں کہ کچھ بارشیں ہو جائیں, سیلاب آ جائے, کچھ معاملات ہو جائیں, اس لیے سردی لڑپیں تیز ہو جائیں, اس طرح سے باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ آگے تک جا سکتا ہے, لیکن خدا کرے نہ جائے.
ہاں بالکل ظاہر ہے بالکل. احمد بلال محبوب صاحب جب جیسا کہ آپ نے بھی بتایا اور قمر صاحب نے بھی بتایا کہ جب وہ اس آرٹیکل کے تحت پہلے ہی سے محدود ہے اس کے اختیارات, تو پھر نواز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کو یہ خدشات کیوں ہیں؟
کیونکہ ان کو جو خدشات ہیں وہ تو اس وقت جو حالات سے گزر رہے ہیں اور جو صورتحال کا سامنا ان کو ہے اس کے پیش نظر انہیں خدشات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں شاید وہ ریورس کر دی جائیں یا اس کے برخلاف کو عمل کیا جائے. تو میرے خیال میں اگر وہ ہونے ہوں گے تو یہ دستور کے اندر کچھ ترمیم کرنے سے وہ چیزیں نہیں روکیں گی. ہمارے ملک میں تو مارشل لا بھی ویلیڈیٹ ہوتے رہے ہیں, فوجی حکومت کو بھی ویلیڈیشن دی جاتی رہی ہے عدالتوں کی طرف سے بھی اور خود پارلیمنٹ کی طرف سے بھی. تو یہ تو معمولی بات ہے, اگر کہیں طے ہو چکا ہے طاقتور لوگوں کی طرف سے کہ اس طرح کی کوئی اختیارات بڑھانے ہیں یا اختیارات نہیں بھی لکھے ہوئے تو استعمال کرتے ہیں یا ان کی پیریڈ ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو وہ کر گزریں گے. یہ بات میں پھر عدالتیں اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہیں گی اور پارلیمنٹ بھی اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ طاقت کا معاملہ ہے, قانون اور دستور کا معاملہ نہیں ہے. بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں یہ واقعات بار بار ہوئے ہیں, طاقت ہی فیصلہ کرتی ہے, بعض میں قانون اس کو فالو کرتا ہے.
اچھا ایک آخری سوال, میرے پاس وقت بہت کم ہے, قمر دل شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ کا بھی اس پورے پروسیس میں کوئی رول ہے؟
سپریم کورٹ آف پاکستان کا اصل آئینی طور پر تو کوئی رول نہیں ہے, لیکن مشاورت تو ہو سکتی ہے. اور اتحاد سے ہمارا بھی یہ رہا ہے اور ہم نے بھی اپنی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے تمام چینلوں پر بھی, یہ پرنٹ میڈیا پر بھی, کہ بھی مشاورت ہونی چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے.
اچھا
کہ ہم اس کے بارے میں غیر سرکاری طور پر غیر سرکاری مشاورت کرنی چاہیے, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہر معاملے میں الیکشن بھی انہوں نے اپنی نگرانی میں کروانے ہیں, تو تمام چیز دیکھنا بھی ہے. تو پھر آئندہ کے ٹیکر سسٹم میں بھی ان کے چیف جسٹس پاکستان کی بھی اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بھی ہونی چاہیے مشاورت. چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے الیکشن کو شفاف کروانا ہے, یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں, یہ میری ذمہ داری کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے. اس کا مطلب ہے
کہ وہ اپنے لیے رول منتخب کر رہے ہیں. ضرور کر لیں جی. اچھا آپ دونوں ذرا چند منٹ اور رہیے ہمارے ساتھ, ہمارے دو تین کالرس ہیں, ذرا شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. طارق چغتائی صاحب ہیں قصور سے. جی طارق صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم جعفر صاحب. میرا قمر دلشاد صاحب سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں حلقہ بندیاں کے بارے میں لوگوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو مردم شماری کی رپورٹس ہیں, تو عام ایک تاثر اور ٹیبل ٹاک اور یہ بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ کم از کم 2 سال تک رہے گی. کیا خیال ہے قمر دل شاہ صاحب کا؟
بہت بہت استفسار ہے, بہت شارٹ قمر دل شاہ صاحب.
نہیں یہ بہت مشکل ہے, ڈیلی پٹیشن کے پر زیادہ پٹیشن نہیں آئی ہیں, ہمیں بھی بڑی تشویش تھی, لیکن آج کی خبر یہ آئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے کہ ابھی 8 اپنی اعتراضات داخل کیے گئے, اونلی 8. اگر یہ اگر 30, 40, 50, 60 بھی ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان 1 مہینے کے اندر اندر
نپٹا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے,
ممکن ہے کہ حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر آئندہ کیئر گورنمنٹ اپنا ایکسٹینڈ نہ کر سکے.
صحیح. افضل عزیز صاحب ہیں چکوال سے. جی افضل عزیز صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ایک اپنی کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہوں محترم انالائزر جتنے بھی ہیں ان سے اور آپ سے بھی, کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بیان دیا ہے کہ جی میں پابند نہیں ہوں کسی کے ساتھ, اور آپ کے پورے تبصرے میں یہ ہے کہ وہ پابند ہیں, تو وہ کس کے پابند ہیں کہ ڈسکشن نہیں کریں گے یا مشاورت نہیں؟
احمد بلال محبوب صاحب پلیز ان کا جواب دیں گے.
جی بالکل, وہ پابند ہے لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کرنے کے اور ان کے ساتھ ایک فیصلے تک پہنچنے کے, جو نہ پہنچنے کے, لیکن مشاورت تو میرے خیال میں وہ بالکل ضروری ہے ان کے لیے کرنا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ
اس سے بچ سکتے ہیں
کہ میں پابند نہیں ہوں.
اچھا ایک آخری کالر ہے ہمارے لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی جناب لیاقت الملک صاحب
السلام علیکم. جعفری صاحب میرا سوال یہ ہے مہمانوں سے
جی.
کہ یہ اس وقت ہمارے ایوان جو ہے ایوان بالا اور زیر دونوں موجود ہیں, اور پچھلے 5 سال جو گزر چکے ہیں اس میں ہماری اپوزیشن کی یہی بات رہی ہے, یہی گلا رہا ہے اور انگلی اٹھاتے رہے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پر, اور ریگنگ ہوئی ہے اور الیکشن فیئر نہیں ہوئے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2-3 مہینے میں بیٹھ کر اس کے لیے صحیح طریقے بنائیں تاکہ آئندہ پاکستان کے امیج کو نقصان نہ پہنچے, کیونکہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کی ہی وابستہ ہے.
صحیح.
اور
جی قمر دل شاہ صاحب کچھ کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟
نہیں وہ بات بڑے دوست میں عرض کروں, نہیں الیکشن بڑے صاف شفاف ہوں گے, اور اس وقت پورے ہمارے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دیکھ رہی ہے اور آرمی بھی دیکھ رہی ہے, سول سوسائٹی بھی, میڈیا, وہ تمام صورتحال کو جائزہ لے رہا ہے, اور آئندہ انتخابات بہتر ہوگا. الیکشن کمیشن بہترین جو ہماری تشکیل پا چکے ہیں, جس پر پوری قوم کو بھی تمام سیاسی پارٹی کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن پاکستان پر,
تو آپ سے بھی انشاء اللہ امید ہے کہ الیکشن.
بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب اور جناب قمر دلشاد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ویلکم بیک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں.
ویلکم بیک. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بہت جلدی چین کے خلاف جو املاک دانش ہے امریکہ کی, اس کی چوری کے سلسلے میں کچھ نئی پابندیوں کا اعلان کریں گے. اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو شکاگو یونیورسٹی سے جناب ظفر بخاری صاحب موجود ہیں, لیکن یہ رپورٹ جو ہمارے ساتھی انجم ہیرل گل کی آواز میں ہے.
چین کے خلاف اٹھائے جانے والے مالی اور تجارتی اقدامات کی ایک وجہ امریکی ٹیکنالوجی کی چینی کمپنیوں کو غیر قانونی منتقلی ہے. شائع شدہ رپورٹوں کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ چین سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر اربوں ڈالر کے محصولات عائد کریں گے. دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے کوئی بھی تجارتی جنگ نہیں جیتے گا, لیکن وہ اس چیلنج سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چون ینگ کا کہنا تھا, چین کسی کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں چاہتا, لیکن اگر کوئی ہمیں لڑنے پر مجبور کرے گا تو ہم نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی اس سے چھپ کر بیٹھیں گے. اور اگر امریکہ نے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے چین کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو, تو پھر چین بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جواب میں ٹھوس اور ضروری اقدامات کرے گا. امریکہ میں وال مارٹ جیسے بڑے خوردہ فروش گروپوں اور ایپل سمیت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے متنبع کیا ہے کہ محصولات میں بے دریغ اضافے سے تجارتی خسارے میں تو کوئی زیادہ کمی واقع نہ ہو, لیکن اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا جس کا بار صارفین کو اٹھانا پڑے گا.
جی یہ بتائیے جناب ظفر بخاری صاحب کہ کیا کہ ایک چین کے ساتھ واقعی کسی ٹریڈ وار کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں اگر انہوں نے نئی سینکشن عائد کی تو؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار ہے نا, یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے ورلڈ وائڈ.
جی
اور اس کے اندر ہمیں اپنے سامعین کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے
جی
دو چیزیں بتانا بڑا ضروری ہے. ایک کنٹریز کے درمیان میں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹو ایڈوانٹیج, اور دوسرا کہلاتا ہے ایبسولوٹ ایڈوانٹیج. کمپیریٹو ایڈوانٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ امریکن صارفین جو ہے ان کو فائدہ ہوا اور ان کی بچت ہوئی جب چائنا نے ٹیکسٹائل میں اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں میں اسپیشلائز کر کے اور وہ سستے داموں امریکہ میں سپلائی کی. اب اگر ایک شرٹ جو کہ میڈ ان چائنا کا $10 کی ملتی ہے امریکنز کو, تو اگر وہ میڈ ان یو ایس سے لیں گے تو وہی شرٹ $50 کی ہوگی. تو یہ ایک کمپیریٹو ایڈوانٹیج تھا چائنا کے لیے. دوسری طرف امریکہ کے پاس بھی ایک ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی کا. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر کے خاص طور پہ کاپی رائٹس کا جو ایشو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اندر, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ٹیکنالوجی میں جس میں چائنیز نے کافی اسپیشلائز کیا ہے پچھلے کافی دنوں میں کاپی کرنے میں, جیسے کہ کیمرے ہیں, کمپیوٹرز ہیں, اسمال ٹیکنالوجیز ہیں. تو اب جو ایشو چل رہا ہے اس وقت وہ چل رہا ہے ایکچولی ہائی ٹیک کے ایریا میں. بہت ساری چائنیز اسٹیٹ انویسٹمنٹس جو ہیں, جو کہ چائنیز گورنمنٹ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ اکثر امریکن کمپنیوں میں ہو جاتی ہیں, اور اس سے پھر یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بہت ساری امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی اور پھر آگے اسے کاپی کر لی جائے گی. اس پروسیس کو اسٹاپ کرنا جو ہے وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایلیمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایون میں نے پرسنلی میں پڑھاتا رہا ہوں افریقہ میں اور چائنا میں میں نے ٹیچ کیا ہے ڈفرینٹ سمرس کے اندر, تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ایون افریقہ میں کوکا کولا جیسی کمپنی بھی فائٹ کرتی رہی ہے, چونکہ ان کی بھی جو بوتلیں ہیں وہ جالی بن جایا کرتی تھیں. और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जो जाली ये दवाइयां हैं वो भी इस तरीके से बनती हैं। तो ये वॉर एक ऐसी वॉर है जो कि पिछले काफी दहाइयों से चल रही है और ये अगले काफी दहाइयां चलेंगी, लेकिन इसमें टिट फॉर टैट की सिचुएशन होती है। अब अमेरिका से जैसे चाइना की जो मेजर इंपोर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के अलावा, वो इसमें फूड प्रोडक्ट्स की हैं, इसमें डेयरी है, इसमें पोल्ट्री है, इसके अंदर और बहुत सारे अपना जूसेस हैं, जैम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर इसका बेनिफिट हुआ है अमेरिकन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा, और खासतौर पे अमेरिका का चूंकि एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड वाइड डुअल एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज भी और एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है, तो इसका फायदा भारत अमेरिकन इकोनॉमी को पहुंचा है। अब चाइना इतनी बड़ी मार्केट है तो अमेरिका के लिए ये एक सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वॉर को, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सामने रखते हुए अगर ये कोई भी चीज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि चाइना भी ब्लॉक कर सकता है अमेरिकन चीजों को, और वो यूरोप की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो देख सकते हैं इन चीजों की अपने यहाँ इम्पोर्ट्स के लिए। तो ये एक ऐसा इश्यू है जिसके अंदर के हमारे बहुत सारे जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसमें उनके लिए एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन रही है कि किस तरीके से वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को सेव कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम किस तरीके से वो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए जो चाइना की जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आती हैं उनको भी वो कर सकते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी हो सकती है
जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपसे पहले अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि स्टील के ऊपर और एल्युमिनियम के ऊपर भी उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई थी, और उसके बाद भी एक तनाजा उठ खड़ा हुआ था जिसका अब शोर फिलहाल तो कम है। अब अगर ये एक नया तनाजा चीन के साथ उठ खड़ा हुआ तो अमेरिकन इकोनॉमी की क्या पोजीशन होगी?
देखिए अमेरिकन इकोनॉमी की पोजीशन जो है, अमेरिकन इकोनॉमी की पोजीशन कभी भी इसमें इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि अमेरिका की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इन्होंने अपना जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज हैं जिसमें कि खासतौर पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है अमेरिका की, वो बहुत सिक्योर इकोनॉमी है और वो इंतहाई डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। तो एक कॉमन आदमी की जिंदगी के ऊपर इन सैंक्शंस का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ये अमेरिकन गवर्नमेंट सैंक्शंस लगाती है या इम्पोर्ट कोटा लगा देती है या ये ड्यूटीज लगा देते हैं चाइनीज टेक्सटाइल्स के ऊपर, उसका इम्पैक्ट फिर यकीनन अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर होगा कि वो फिर, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्करेजिंग एलिमेंट होता है। लेकिन उसको फाइट करने के लिए अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब उस मेच्योरिटी के लेवल पर नहीं है जहां वो पहले होती थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स और जो बहुत सारी बेसिक कंज्यूमर आइटम्स हैं जैसे हमारे डॉलर स्टोर्स वगैरह हैं, ये सब चीजें कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस के ऊपर चाइना ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो अल्टीमेटली अब ये है कि अगर इसमें सैंक्शन लगती भी हैं तो कॉमन आदमी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है जो है अमेरिका की, जैसे
वो मुतासिर होंगी,
एप्पल है, वो थोड़ी सी मुतासिर होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखें कि वाशिंगटन डीसी में बड़ी स्ट्रांग लॉबी है अमेरिकन बिजनेस की भी, तो अमेरिकन बिजनेसेस नॉर्मली ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज हो जो कि पोलिटिकली की जाए। अब जैसे स्टील के ऊपर है, स्टील के ऊपर नो डाउट कि इसमें यूरोप और इंडिया भी बहुत पार्टिसिपेंट है, तो इसके पीछे ये लॉबीज भी काम करती है चाइना को निकालने के लिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये हैंड इन हैंड साइड बाय साइड चलते हैं, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो कोर एलिमेंट है वो इकोनॉमी का ही है इसके अंदर।
बहुत शुक्रिया जी।
हाँ,
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बड़ी जहमत फरमाई, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। और सामिन, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। हमारा अगला मौजू जो है ईरान न्यूक्लियर है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अमरीका ने ये कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते उसने अपने यूरोपियन साथियों के साथ तो ईरान के साथ होने वाले जौहरी माहदे में तब्दीलियों के बारे में एक बड़ी तामीरी बातचीत की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कंटेंजेंसी प्लान्स भी तैयार कर लिए गए हैं, अगर ये बात ना हो सकी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं सदर, वो इसको इस माहदे से अलहदगी का फैसला भी कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर मसूद अब्दाली साहब हैं। अब्दाली साहब, ये बताइए कि क्या समझते हैं कि आप क्या होने जा रहा है ये ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर?
شکریہ جعفر صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاہدہ صرف امریکہ کا نہیں ہے بلکہ اسے
یورپی یونین
پلس ون پلس ای یو کہتے ہیں کہ امریکہ یعنی سلامتی کونسل کے پانچ ارکان اور جرمنی اور یورپی یونین اس کے شریک ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو بنیادی اعتراض ہے وہ ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بنیادی طور پہ اس میں اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے امریکہ کے لیے اور وہ اب کیمپین کے دوران بھی کہتے رہے. ان کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر میزائل پروگرام کو بھی شامل کیا جائے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام ممالک کو تشویش تو ہے ایران کی میزائل پروگرام پہ, لیکن یہ جو جتنے لوگ ہیں یورپ کے وہ خاص طور جیسے ان کی فریڈریکا موگیرینی جو ان کی سمجھے وزیر خارجہ ہیں یورپی یونین کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تشویش ہے بیلسٹک میزائل پر لیکن ہم اس معاملے کو علیحدہ حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ معاہدہ جو تقریباً یعنی برسوں جس کے لیے مذاکرات کیے گئے اور صرف اس کے ڈرافٹ کرنے میں یعنی اصولی معاہدہ ہونے کے بعد معاہدہ کے جو متن تھا اس پر کوئی 20 مہینہ بحث ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کو تبدیل لے کرنا چاہیے. اچھا یہی رائے جو ہے فرانس کی بھی ہے, حتیٰ کہ یہی رائے جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کی بھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ
سابق امریکی وزیر خارجہ
اور اسی بنیاد پر, بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کئی وجہ جو ہے فائرنگ کی ہمارے ریکٹلسنس میں وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس معاہدے کو برقرار رکھا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ میں نے ابھی کل جو سینٹ میں خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ اگر یورپی یونین نہ مانی تو بھی صدر ٹرمپ اس پروگرام کو منسوخ کر دیں گے. اس میں دیکھیں مجھے جو خطرناک بات نظر آ رہی ہے اس سے ایک جو ہے بنیادی جو بین الاقوامی معاہدے ان کی ساتھ متاثر ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت کوریا کا بحران ہے اور ایک اس میں اچھی خبر آئی ہے دو چار دنوں سے آ رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما جو کم جونگ صاحب جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, وہ کوئی معاہدہ چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آج ہم رول بیک کر دیں تو کل صدر ٹرمپ کے بعد کی اور صدر آ جائے تو معاہدے کو منسوخ کر دے گا. تو اس میں مسئلہ یہ یعنی یہ جو منسوخی کی بات ہے اس معاہدے کی, اس میں اندر بہت اس کے یعنی بہت دور رس نتائج ہوں گے اور بین الاقوامی سیاست کے بہت منفی اثر پڑے گا.
مجھے
سب سے بڑا نقصان اس میں یہ ہے کہ معاہدے کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے جو چھوٹے ممالک معاہدہ کر رہے ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں, وہ معاہدے کبھی بھی منسوخ ہو سکتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر جب آپ اتنے بڑے بڑے معاہدوں کی انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی بات کرتے ہیں تو آخر ملک ایک دوسرے کے ساتھ معاہدوں کو ختم بھی کرتے ہیں, تو کیوں یہ اس کے ساتھ مستحق متاثر ہوگی؟
دیکھیں اس لیے متاثر ہوگی, یہ معاہدہ جو ہے وہ عام کاروباری معاہدہ نہیں ہے, نافتا کی طرح نہیں ہے. یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایران کا انویسٹمنٹ ہے. ایران نے اپنے سارے پروگرام کو رول بیک کر دیا. آپ کو پتا ہے ان سے جو بات طے ہوئی تھی کہ افزودگی روکیں گے اور جو اس کے لیے ان کے جو ٹربائن استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے سینٹریفیوج وہ اس کی تیاری کو روک دیں گے, وہ جو تیاری روک چکے ہیں. تو انہوں نے بہت بڑا یعنی جسے کہتے ہیں کہ نقصان اٹھایا اپنے پروگرام کو رول بیک کرنے کا. اس مرحلے پہ اس کی تنسیق جو ہے اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیں یعنی اگر اس بات سے معاہدہ منسوخ کیا جائے نا کہ ایران عمل درآمد پر مخلص نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہر 6 مہینے پہ اس کی انسپیکشن ہوتے ہیں ان کی فیسلٹیز کی, اور ابھی بھی جو رپورٹ آئی ہے پچھلے مہینے اس میں کہا گیا کہ ایران انتہائی اخلاص کے ساتھ معاہدے پہ عمل کر رہا ہے. اگر اس لیے معاہدہ منسوخ کیا جاتا نا کہ عمل نہیں کر رہے تو ٹھیک بات تھی. ایک نیا پروگرام یعنی میزائل پروگرام کو اس میں شامل کر دینا یہ کسی سے متاثر نہیں. پھر میزائل پروگرام کے اوپر بھی اگر انصاف کی بات دیکھا جائے تو اس میں بھی جو ان کے تحفظات ہیں ایران کے وہ غلط نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سعودی ولی عہد امریکہ میں ہے جو $200 بلین کی خریداری کر رہے ہیں, اس لیے اور یہ میزائل وہ یعنی اسلحے کا انبار لگا رہے ہیں اس علاقے میں, اسلحہ بے تحاشا اسلحہ.
میں اصل میں وقت بالکل ختم ہو رہا ہے عبدالی صاحب,
تو ظاہر ہے کہ ایران کے اپنے خدشات ہیں تو ایران کو اپنے تحفظات کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ تو اس مسئلے کو یعنی میزائل پروگرام کا میرا خیال ہے اس کو ایک الگ طریقے سے لیا جائے اور سعودی عرب یو اے ای اور یعنی گلف ممالک یہ تمام مل کے اس بات کو طے کریں کہ وہاں پر اسلحے کی دوڑ رکنی چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھے خاصے معاہدے کو جس کے لیے کئی سال لگے منسوخ کر دینا کسی طرح مناسب نہیں. اور یہ
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا,
اس کی وجہ سے
بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس چافری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.